وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں تین روزہ انسداد پولیو مہم کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت 37 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. آگے چل کر ہم سمجھوتا ایکسپریس ٹرین کی لاہور سے نئی دہلی تک روانگی, ہیومن رائٹس واچ کی پولیس پر تنقید اور آخر میں امریکہ میں پہلے صدارتی مباحثے پر بات کریں گے. اور ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے انسداد پولیو مہم, جس کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر مراد حسین شاہ نے, اور ان کے ساتھ ہیں عطا اللہ کاکڑ جو جی آر ایچ او, ایک غیر سرکاری ادارہ جو خواتین اور بچوں کے لیے کام کرتا ہے, اس کے سربراہ ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پولیو کیمپین کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان میں پیر کو تین روزہ ملک گیر انسداد پولیو کی مہم کا آغاز ہوا. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال یا اس سے کم عمر کے تقریباً 3.7 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے. پاکستان میں انسداد پولیو کے مرکزی سیل کے رابطہ کار ڈاکٹر رانا صفدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مہم میں 2 لاکھ سے زائد رضاکار حصہ لے رہے ہیں, اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور پیراملٹری فورس کے اہلکاروں کو مامور کیا گیا ہے. رانا صفدر نے کہا کہ اس مہم کو مؤثر بنانے کے لیے ان خاندانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں.
جو ایسی پاپولیشن جو کہ آن دا موو ہوتی ہے, وہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس کو میپ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاپولیشن کہاں سے موو کرتی ہے, کس ٹائم پہ موو کرتی ہے, کس علاقے کی طرف موو کرتی ہے, اور پھر ان کا واپسی کا عمل کب شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ایکسرسائز ہے ہم نے صرف پاکستان کے اندر ہی مکمل نہیں کی, بلکہ جو ہمارے بارڈرنگ ایریاز ہیں افغانستان کے, ان کے ساتھ بھی ہم نے اس انفارمیشن کا تبادلہ کیا, اور اب ہمیں جو ہے اس انفارمیشن کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہیں.
انہوں نے کہا کہ اس 3 روزہ مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر مقامات پر بھی عارضی مراکز قائم کیے گئے ہیں.
دوران میں کمپین ڈیز کے دوران میں لوگ بوک کر رہے ہوں گے, اس کے لیے ہم نے ہر شہر کے اندر بڑے اسٹریٹجک پوائنٹس کے اوپر, جس میں تمام ریلوے اسٹیشن, بس اڈے, ویگن اڈے شامل ہیں, وہاں پہ اپنی ٹیمیں ڈپلائی کی ہیں تاکہ ایسے بچوں کو جو آن دا موو ہو ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کر سکیں اور ویکسین سے محروم نہ رہیں.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 2 ممالک میں ہوتا ہے جہاں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے. پاکستان کے علاوہ دوسرا ملک افغانستان ہے. پاکستان میں انتہا پسند حلقوں اور تنظیموں کی طرف سے پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی بنا پر کئی والدین اپنے بچوں کو یہ قطرے پلوانے سے انکار کرتے رہے ہیں. گزشتہ 4 سالوں کے دوران عسکریت پسندوں نے انسداد پولیو ٹیموں کو نشانہ بنا کر انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والے رضاکاروں اور ان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد کو ہلاک کیا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پولیو کے مرض کے بارے میں عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں, جس کی وجہ سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کرنے والے والدین کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے. پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 14 کیس سامنے آ چکے ہیں, جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 38 تھی, جو پولیو کیسوں میں 60% کمی کو ظاہر کرتی ہے. رانا صفدر نے کہا کہ اس صورتحال کے تناظر میں توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں رواں سال کے اواخر تک پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہوگی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر مراد حسین شاہ سے, اور اگر آپ لوگ بھی ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. ڈاکٹر مراد, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نظر آتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ مہم شروع کی گئی ہے, کیا کوئی اہداف ہیں جو آپ لوگ پورا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے یہ 3 روزہ مہم شروع کی گئی ہے؟
السلام علیکم. ایک تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے.
جی جی.
اچھا, اس سلسلے میں یہ ہے کہ روٹین سال کے شروع میں ہی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہیں. तो कौन सी एनआईडी होंगी, कौन सी सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट की जाएगी। तो ये कोई इमरजेंसी तो डिक्लेयर है, लेकिन ये अचानक नहीं की गई है। ये सबको पता था कि इन तारीखों में हम लोगों ने कैंपेन करनी है अपने इलाकों में।
अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। ये बताइए, आप लोगों ने मीडिया से भी मदद ली है ताकि आम लोगों में आगाही फैलाएं कि कितना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के टीके लगवाएं, कतरे पिलाएं?
जी, इस सिलसिले में आप लोगों ने खुद अभी बताया है कि 60% से ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ पोलियो केस में। नो डाउट के मीडिया के बगैर तो डोर टू डोर हमारी इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से पहुँचती है, क्योंकि हमारे जो एलिजिबल है वो भी 45-50% इलाकों में हमारे कवरेज है। मोर देन 50% इलाका हमारा अभी भी विदाउट एलिजिबल है जो डोर टू डोर काम करते हैं। तो नो डाउट मीडिया का सपोर्ट है और कुछ कंसंट्रेशन भी बड़ी है, कुछ ये प्रायोरिटीज भी सब लोगों ने सेट की है, क्योंकि डे वन से हम लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें और लाइन डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है इमरजेंसी ओवरसाइट कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर कराची में बेस्ड है, वहाँ से वो टोटल जो है जो नजर रखती है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कोई भी खुदा ना खासा कोई मिसटाइप हो तो एकदम उनको पहले रिपोर्ट पहुंचती है और उससे तदारुक किया जाता है। अच्छा। मीडिया का रोल तो अपनी जगह पे बिल्कुल मुसलमा है।
अच्छा, इस वक्त हम चलते हैं एक गैर सरकारी अदारा GRHO के सरबरा अताउल्ला काकर की तरफ। अताउल्ला काकर, आपको खुश आमदेद। ये बताइए हमें, जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल, जी आपकी आवाज़। अताउल्ला काकर, आप हमारे साथ रहें, इसलिए कि हम आप ही से मालूम करना चाहते हैं कि क्योंकि गुज़श्ता सालों में बहुत मसाइल पैदा हुए हैं और पोलियो कतरे पिलाने वाली टीमों पर हमले हुए हैं, अभी आपके ख्याल में पिछले एक दो सालों में कुछ आसानी हुई है?
मैंने हमेशा जब हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, जिस तरह अभी इससे पहले जो आप लोगों ने रिपोर्ट भी प्रेजेंट की और डॉक्टर जो दूसरे साहब ने भी बात की, बात ये जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो, ग्रास रूट लेवल पे जब काम करते हो, उसकी इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। मोबिलाइजेशन एक थोड़ा सा तवील प्रोसेस है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है वो दूर रस उसकी असरात है, जिसकी वजह से अब मुस्बत आना शुरू हो गए, केसेस कम होना शुरू हो गए, एक्सेस लोगों तक शुरू हो गई। जो डिनाइल केसेस थे, जिन्होंने जो घराने जो पेरेंट्स इनकार कर रहे थे, उन तक इन्होंने एक्सेस शुरू कर दिए। तो हर हवाले से मैं वही बात करता हूँ कि इन्होंने मोबिलाइजेशन की जो वो ज्यादा की है, लोगों तक एक्सेस ज्यादा, ग्रास रूट लेवल पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है पोलियो को कंट्रोल करने की।
अच्छा डॉक्टर मुराद, सुनने वालों को ये बताएं कि ये जो पोलियो मुहिम है, इसके लिए कुछ सहूलतें हैं जो आप लोगों ने हस्पतालों में, क्लिनिक्स में फराहम की हैं, ताकि अगर वालदैन अपने बच्चों को वहाँ पोलियो के कतरे पिलाना चाहें तो ले जा सकते हैं?
इसमें मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारी जो है तीन लेवल पे टीमें काम करती हैं। एक हमारे हैं जो ऑल हेल्थ फैसिलिटीज हमारी हैं, तालका DHQ, सिविल हॉस्पिटल DHQ, डिस्पेंसरी, हर हमारा जो है एक आउटलेट जो है इन पोलियो डेज में काम करता है, और जहाँ जहाँ ETI सेंटर्स है वो ये पोलियो के कतरे पिलाते हैं। दूसरी हमारी मोबाइल टीमें हैं जो डोर टू डोर जाती हैं, और तीसरी हमारी ट्रांसिट पॉइंट है जो बस अड्डों पे और बस स्टॉप पे और रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे ट्रांसिट पॉइंट काम करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने अभी नई की शुरू के परमानेंट ट्रांसिट पॉइंट भी बना दिए हैं, जैसे अभी कराची का टोल प्लाजा है, वहाँ पे परमानेंट ट्रांसिट पॉइंट बनी हुई है राउंड द क्लॉक, वहाँ पे जो है वो जो भी बच्चे आ रही हैं, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको वो चेक करके उनमें जो भी बच्चे हैं उनको वो पोलियो के कतरे पिला रहे हैं।
अच्छा।
तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने परमानेंट ट्रांसिट पॉइंट बनाए हैं जो एंट्री, रूट ऑफ एंट्री और रूट ऑफ एग्जिट को जो है वो कवर करते हैं, और ये सब एफर्ट्स मिलके हमको अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह मिलना शुरू हो गया है।
بہت زبردست. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اور باری باری ان کو لیتے ہیں. سکردو چلتے ہیں جہاں سے احمد علی کچھ کہنا چاہتے ہیں.
ہیلو
جی جی کہیے احمد علی سکردو سے.
ہاں جی میڈم جی میں سکردو سے بول رہا ہوں. احمد علی
جی جی کہیے.
یہ آپ جو روز پروگرام کر رہے جی واٹس ایپ امبیکز ہے اس کا جو ہے نا کوئی نتیجہ نہیں لے کر رہا. پاکستان اور انڈیا کو آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے نا طالبان اور دوسرے ان کے ساتھ آپ کوئی بھی آپ کا یہ پروگرام کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہمیں.
آپ نے اچھی طرح سے نہیں سنا کہ اس کا نتیجہ تو نکل رہا ہے. پولیو قطرے پلانے کی جو مہم ہے وہ خاصی کامیاب ہوئی ہے. بہر کیف آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے علی نواز نے سندھ سے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کیا یہ پولیو کے جو قطرے ہیں قطرے ہی پلائے ہیں یا ٹیپو میں منتقل ہو؟
اچھا اچھا سوال ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب کہیے. میاں والی سے مرید خان. اچھا شاید ان کی جی 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 کہیے کہیے.
دوست کا خیال کر رہا ہوں جناب. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جے لوگ پہلے جو مخالفت کر رہے تھے پولیو کی نہیں جناب, تو ابھی لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. ابھی جو مخالفت کرتا ہے وہ اس کو لوگ مخالفت کرتے ہیں. تو تھوڑا سا جو شک پیدا کر دیا تھا نا شکیل افریدی کے ذریعے امریکہ نے ہمارے لوگوں میں, وہ اللہ کے فضل کرم سے ابھی ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو پوری ورکر ہیں ان کی دو دو مہینے بیچاروں کو تنخواہ نہیں ملتی, یہ سردی گرمی میں کام کرتے ہیں, ان کا بھی خیال کیا جائے. اور ہماری حکومت انشاءاللہ سنجیدہ ہے اور پولیو کے معاملے میں بے انتہا.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی بات ہم نے سن لی. بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کشمیر سے چختائی نے. کشمیر سے چختائی. وعلیکم السلام. جی 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 کہیے
جناب. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ یہ جو اس کی کیا علامت ہوتی ہیں, اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی اس کا علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. یقیناً ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر مراد حسین شاہ اس کا جواب دے سکیں گے. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں اور اگر کوئی اور کال ہے تو وہ لیتے ہیں, ورنہ پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد مزید کالز بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر مراد حسین شاہ ہیں, جبکہ ایک غیر سرکاری ادارہ جی آر ایچ او کے سربراہ عطا اللہ کاکڑ ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ڈاکٹر مراد آپ نے کالر کو سنا. ایک اہم سوال ہے کہ جن بچوں کو پولیو ہو جاتا ہے اس کی کیا علامت ہے اور کیا اس کے بعد بھی کوئی علاج ہے ان کا؟
ایک دفعہ اگر پولیو ڈائگنوز ہو گیا, کنفرم پولیو کیس ہو گیا, تو اس کا دنیا میں کہیں بھی علاج نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف پریونشن ہے اور یہ پولیو کے قطرے ہی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہے. اچھا اس سلسلے میں ابھی کیونکہ ریزسٹنس ہم کو مل رہا تھا کہ جو والدین انکار کرتے تھے یا ریفیوزل ہوتے تھے, تو وہ سکروں کے ریفیوزل ہوتے تھے, لیکن روٹین کے جو دوسرے انجیکشن ہیں وہ خوشی سے لگواتے تھے. تو اس سلسلے میں پھر ابھی ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ انجیکٹیبل پولیو ویکسین جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے, اور ابھی ہم لوگ جو ہے پولیو کے انجیکٹیبل بھی لگا رہے ہیں اور پولیو کے قطرے بھی پلا رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ کسی کو اگر خدا نہ خواستہ پولیو ہوگا تو سمجھے وہ پرماننٹ ہے, اس کا کوئی بھی علاج.
اچھا عطا اللہ کاکڑ آپ ہمیں بتائیں, آپ بلوچستان میں ہیں اور آپ نے کیا دیکھا کہ اس وقت یہ جو مہم ہے اس کی کہاں توجہ ہے؟ کون کون سے علاقوں میں زیادہ تر یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں یا ٹیکے لگائے جا رہے ہیں؟
سر فوکس تو ان کی وہی رسکی ڈسٹرکٹ ہے، کلاں ضلعہ ہے، پشین ہے، کوئٹہ ہے، بارڈر ایریاز ہے، ان پہ زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہے. لیکن اوور آل انہوں نے ہر جگہ پہ پوائنٹس بنائے کافی بہتر، دن بہ دن یہ مجھے کوئی آ رہی ہو چکی ہے کہ میں ہمیشہ ان پہ تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن اب تنقید کی بہت ابھی گنجائش ہی نہیں ہے، بہت امپرومنٹ ہے دن بائی دن. سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی ٹیمیں ڈیولپ کی ہے ہر حوالے سے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو رسکی ڈسٹرکٹ سے زیادہ ادا ہوتے تھے، مثال پشین ہو گیا، کلاسلہ ہو گیا، ان ایریاز پہ ابھی انہوں نے پورے ایریاز میں جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے کہ کتنے ایریاز کو کور کر سکتے ہیں. تقریباً یہ تمام ایریاز کو ابھی کور کر رہے ہیں، جو ڈینائل کیسز ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں کافی کمی آئی ہے. تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے چھ سات مہینے کی جو یا آٹھ مہینے کی اگر ہم فوکس ان کی دیکھیں، گورنمنٹ کی جو اسٹرینتھ دیکھیں، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ واقعی ایک ول ہے، واقعی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ ان سے ان کا چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنی جنریشن کو یہ لوگ بچا سکے.
یہ بتائیے عطا اللہ کاکڑ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کا نصب العین ہے کہ ملک سے پولیو کو ختم کیا جائے 2016 کے آخر تک، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے حاصل کرنا؟
میرا خیال تھوڑا سا شاید مزید ٹائم لگے گا، لیکن جو ابھی ان کے کمٹمنٹس ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ 2017 تک یہ 100% انشاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے ان کو کور کر دیں گے، کیونکہ آپ کو نظر اس سال صرف 14 کیسز ہوئے. تو میں بھی جو ان نے ریلیجیس لیڈرز کو، ان کی سوشل موبلائزر کو، انہوں نے مختلف یوتھ کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں ہے، سول سوسائٹیز ہیں، مطلب انہوں نے مانیٹرنگ کا جو میکینزم ہے وہ اتنا اچھا اسٹرینتھن کیا ہوا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے، ڈیفینیٹلی اس پہ قابو پا لیں گے جس طریقے سے جا رہی. میں بلوچستان کی کانٹیکٹ میں اس پر کبھی بات کروں، اسپیشلی اس پروگرام کے حوالے سے میں بات کروں جو ابھی چل رہی ہے، یہ کافی بہتر ہے. باقی جو مطلب ڈے بائی ڈے یا جو بھی روڈ چل رہے ہیں پہلے کے روڈ سے، اس میں امپرومنٹ ہے، ان کی جو میتھڈولوجی ہے وہ کافی چینج ہوتی جا رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع میں ہم ان کے گورنمنٹ پہ اکثر کرٹیسزم کرتے تھے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، گورنمنٹ کی ول نہیں ہے، لیکن اب کچھ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو لانگ ٹرم کی جو انہوں نے ابھی موبلائزیشن کا جو کمپوننٹ شروع کیا ہے نفیسہ، بہت بہتر ہوئی ہے، اس سے کافی ہمیں امید پیدا ہوگی کہ ہم اس عمر سے اپنے آپ کو.
جی ہاں جی ہاں، اور رزلٹ سے ہی پتہ چلتا ہے. آپ لوگ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کچھ کالز لیتے ہیں باری باری. میاں والی سے کال کیا ہے عصمت نیازی نے. عصمت نیازی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد ایاز میاں والی سے.
اچھا اچھا جی جی کہیے.
پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا بچوں کو یہ بہت اچھا کام ہے، کیونکہ اس سے بچے جو ہے نا معذوری سے بچ جاتے ہیں. لیکن یہ جو دنیا کے مختلف ممالک فوجی کشی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو معذور بنا رہے ہیں، یہ بہت ظلم ہے، بہت افسوسناک مسئلہ ہے. فوج کشی کے ذریعے لوگوں کو معذور بنانا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، اس سے بھی امریکہ وغیرہ مختلف ممالک کو جو ہے نا پرہیز کرنا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور اصغر خان نے کال کیا ہے وزیرستان سے. جی جی کہیے.
ہلو.
جی 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 کہیے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر ہمارے وزیرستان میں پہلے یہ پولیو کا تھوڑا کیسز آتا تھا، ابھی ادھر یہ ٹیمیں آئیں گے؟
آپ کی دوبارہ سے کہیے.
میں شمالی وزیرستان کا رہنے والا ہوں, ادھر پہلے پولیو کے کیسز ہوتے تھے, ابھی یہ جو پولیو کی ٹیم ہے یہ وہاں بھی آئیں گے؟
اچھا اچھا, سوال کیا آپ نے. اور ڈیرہ اسماعیل خان سے کال کیا ہے یاسین نے. جی کیونکہ ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ڈاکٹر مراد حسین شاہ کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر مراد آپ بتائیے. کالر نے یہ پوچھا کہ آپ کی ٹیمیں جو ہیں پولیو کی ٹیمیں, کیا یہ نارتھ وزیرستان بھی جائیں گی؟
پاکستان کے ہر کونے میں ٹیمیں جائیں گی, کیونکہ میں زیادہ جو میرے پاس جو انفارمیشن, میں سندھ لیول پہ بات کر سکتا ہوں. وزیرستان کے لیے آپ کو ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا پڑے گا, لیکن یہ سسٹم ہے پورا ایک یونیفارمٹی ہے کہ مائکرو پلان بنتے ہیں علاقوں کے حساب سے, ٹیمیں باہر سیکٹ ہوتی ہیں اور وہ ٹیمیں دو ٹو دو جا کے کور کرتی ہیں. تو جو مائکرو پلان بنے گا وزیرستان میں بھی وہی مائکرو پلان بنے گا, اور ان شاء اللہ کوئی کونا ایک بھی بچہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے جو کہ پولیو کے قطروں کے بغیر رہ جائے ہمارے.
اچھا, اور جس طرح سے میں نے سوال پوچھا تاؤلہ کاکر سے, آپ لوگوں کا جو نصب العین ہے کہ پولیو کو ختم کیا جائے پاکستان سے, آپ کے خیال میں کب تک یہ حاصل ہو جائے گا؟
ابھی 2016 میں تو جو ہے وہ 14 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, تو 2016 تو پولیو فری ہو نہیں سکتا. اس میں جو ہے ڈبلیو ایچ او پالیسی ہے کہ 3 سال تک جب تک پولیو کوئی بھی ایک بھی کیس نہیں ہوگا پولیو کا, تو اس کے بعد وہ سرٹیفائی کریں گے اس نیشن کو, اس ملک کو ایز اے پولیو فری. تو مجھے امید ہے کہ جو ابھی ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس یہ صرف 3 دن کی مہم نہیں ہے, ڈاؤن دا کلاک ہماری سرویلنس جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور پیسیو سرویلنس بھی ہماری چل رہی ہے. انوائرمنٹل سیمپل گٹروں سے پانی کا سیمپل لے کے اس میں بھی ہم وائٹ پولیو وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی اللہ کی مہربانی سے جو جو پازیٹیو انوائرمنٹل سیمپلس تھے وہ سب ابھی میجورٹی ہمارے نیگیٹو سیمپلس کنورٹ ہو گئے ہیں, اور پولیو کے جو ہے بچوں کی اویئرنیس مدرس کی اور فیملیز کی بڑی ہے, اور ہمارے پاس جو سینٹرس تھے پہلے سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ ٹیمیں ان کے دروازے پہ آئے, وہ بچوں کو لے کے ہیلتھ فیسلٹیز پہ آ رہے ہیں کہ ان کو پولیو کے قطرے ٹائملی پلائیں.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر مراد حسین شاہ, اور ان کے ساتھ تھے عطاءاللہ کاکڑ جو ایک غیر سرکاری ادارہ جی آر ایچ او کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے
تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ.
اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس ٹرین جس کی جو پہلے لاہور سے نئی دہلی جایا کرتی تھی یہ رک گئی تھی, لیکن آج سے اس کی جو ہیں روانگی ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ دوستی بس جس کو بھی روکا گیا تھا وہ بھی بحال ہو گئی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے لکھنؤ سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی, اور لاہور سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروق. لیکن آئیے سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں افضل رحمان.
پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ٹرین سمجھوتا ایکسپریس پیر کے روز اپنے شیڈول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی, اگرچہ قبل ازیں بھارت کی طرف سے اس ٹرین سروس کے معطل کیے جانے کی اطلاع ملی تھی. وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ بھارت میں ہونے والے کسی احتجاج کے پیش نظر سمجھوتا ایکسپریس معطل کی گئی ہے. بھارت نے بعض ازاں اطلاع دی کہ خصوصی حفاظتی انتظامات کر لینے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے. سمجھوتا ایکسپریس ہفتے میں دو روز پیر اور جمعرات کو دونوں ملکوں کے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھلے بھارت میں احتجاج کی اطلاع درست ہو جس کی وجہ سے یہ سروس معطل کی گئی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں اس اقدام کے سیاسی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے موجودہ حالات میں تو یہی پیغام ملے گا کہ ہندوستان کی حکومت کے اندر دو سوچیں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ پاکستان پہ سختی کی جائے، تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں ایک بہانہ کر کے، چاہے وہ جینون وجہ بھی ہو تو ہو، انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ٹرین نہیں جا سکتی، پھر غالباً حکومت نے ریویو کیا، یہ سمجھا کہ اس سے ٹینشن میں اضافہ ہوگا، اور پھر وہ ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ٹرین جو ہے ایز یوزل وہ جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ مزید ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، دونوں کے مفاد میں ہے کہ ٹینشن کے لیول کو روکیں جس سٹیج کے اوپر ہے، اوپر جانے سے نہ انڈیا کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا، اور یہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو مسئلہ تھا، میرا خیال ہے یہ اسی ڈیبیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ ٹینشن کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔
دریاسنا لاہور دہلی بس سروس، جس کو دوستی بس سروس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پیر کے روز معمول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی اور اس میں بذریعہ واہگہ دہلی جانے والے 11 مسافر سوار تھے۔ دوستی بس سروس 1999 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے اقدام کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ درمیان میں یہ سروس کچھ عرصہ بند بھی رہی لیکن پھر بحال ہو گئی تھی۔ بھارتی کشمیر میں گزشتہ ہفتے ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد، جس میں 18 فوجی ہلاک ہوئے اور جس کا الزام بھارت پاکستان پر عائد کرتا ہے، بھارت کا کہنا تھا کہ وہ اس مبینہ حملے کے رد عمل میں کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ اس حملے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو پہلے ہی کشیدہ تھے اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا اس حملے کے ذمے میں موقف ہے کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو اس کارروائی کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جی، اور ہم چلتے ہیں بھارت، جہاں سے ظفریاب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں۔ جیلانی صاحب، آپ بتائیں کہ سمجھوتا ایکسپریس بحال ہو گئی ہے، دوستی بس بھی بحال ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں بھارت نے کسی حد تک سمجھوتا کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ جی،
قدر ضرور ہے جی، لیکن جو سخت ماحول ہے بھارت میں، تو یہاں کے وزیر اعظم سے لے کے اور اس عام آدمی تک، ہر شخص اس سے بہت زیادہ متاثر ہے جو حملہ ہوا ہے یہاں پر ہمارے ایک فوجی ٹکڑی پر، اور اس میں 18 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا بہت غلیظ اثر ہندوستان میں محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی رائے تو عوامی رائے یہ تھی کہ پاکستان کو اس کا سبق دکھانا چاہیے، لیکن اب وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اور جو وزارت کے جو دفاع کے لوگ ہیں، ظاہر ہے تو وہی کریں گے، مگر عام رائے اس وقت پاکستان کے بہت خلاف تھی کہ یہ حملہ جو ہوا ہے، لیکن یہ کوئی باندھنے کو تیار نہیں کہ حملہ کوئی مقامی حملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ باہر سے لوگ آئے، ہندوستان کے باہر کے لوگ تھے اس میں شامل، ہے وہ کون لوگ تھے، وہ ہندوستان نے اس کی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ سارا تنظیم سے جو پاکستان میں اس کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس یقیناً ایک اچھا قدم ضرور ہے، لیکن اس سے حالات ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کے نارمل ہو جائیں گے، یہ توقع رکھنا مناسب نہیں ہوگا، زیادہ خوشحالی ہوگی، بلکہ جب تک کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے ملزمین کے بارے میں پاکستان کو بہت واضح وقف نہ اختیار کرے، اور ہندوستان تو اس سلسلے میں چاہے گا کہ جو لوگ بھی بے نظار ہیں یا ایسی تنظیمیں ہیں کہ پاکستان میں رہ کر ہندوستان کے خلاف یہ درندگی دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کے خلاف کچھ سخت کارروائی پاکستان کرے، تبھی پاکستان ہندوستان کے ماحول میں کچھ بہتری آئے گی اور حالات کچھ سازگار ہو سکتے ہیں۔
اچھا،
اس سے جلانے سے ان کی امید نہیں دی جا سکتی۔
اس وقت ہم لاہور چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے۔ فاروقی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس تو بحال ہو گئی، لیکن بھارت ابھی تک ناخوش ہے پاکستان سے، آپ کے خیال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے تاکہ دوستی دونوں ملکوں میں بحال ہو جائے؟
میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ تو ہے کہ اعتماد کی کمی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا بھارت میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کسی کا ہاتھ ملوث ہو, کوئی نہ بھی ملوث ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے ہمیشہ خواہش مند رہے ہیں اور ہم پاکستان میں ایک طرح کی وکالت اس کی کرتے رہے ہیں, ہمیں بھی بعض اوقات مایوسی اس بات پہ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان میں پوری تحقیق بھی نہیں ہوتی. دیکھیے 9/11 امریکہ میں ہوا تھا تو کتنے عرصے کے بعد اس کی پوری تحقیقات ہو سکی اور اس کے بعد پھر حکومتوں نے اس پہ رد عمل کس طرح کا دیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ ذمہ داری کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے اور ہم جس منشور کے تحت الیکشن جیت کے آئے ہیں اس کے تحت, کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا دنیا کو کہ ہم پاکستان کو تمانچہ ماریں گے اگر وہ ہمیں مکہ مارے گا, تو پھر اس طرح کا فوری طور پہ ایک ریئیکشن آ جاتا ہے. ایسے میں مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان ہو یا بھارت ہو, دونوں میں تعلقات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ون اسٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں, ٹو اسٹیپ بہائنڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان اور بھارت دونوں میں, میں یہ نہیں کہتا صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی, ان لوگوں کو جو امن کی خواہش رکھتے ہیں ان کو تو بہت ہی مایوس کیا ہے. ہم بہت ڈپریس ہیں یہاں پہ اس وجہ سے کہ جو بھی رویہ ہوتا ہے, مجھے آپ میں بالکل آپ کو یہ کلیئر بتاؤں کہ پاکستان میں پبلک کے لیول پہ مجھے کوئی ایسی بھارت کی دشمنی کی فضا, ماحول, کوئی ایسی چیز جس میں بھارت کے ساتھ بھارت میں خون خرابہ ہونا چاہیے, وہاں انتقام لیا جانا چاہیے, مجھے پاکستان میں پبلک لیول پہ ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان میں لوگ بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں, بھارتی ڈرامے دیکھتے ہیں, بھارتی ایکٹر ایکٹریس جو ہے ان کو ویلکم کہتے ہیں, ان کے کریکٹروں کو لائک کرتے ہیں, ہر چیز یہاں پہ نارمل ہے اسی طرح سے جس طرح کسی ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں ہو سکتی ہے. لیکن بھارت میں جو گورنمنٹ سرکار, جو گورنمنٹ لیول تک کی جو بات ہے, وہاں مجھے یہ لگ رہا ہے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو اوڈی کا جو واقعہ ہوا, اب اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے بارے میں ایک تفتیش ہونی چاہیے, ایک عالمی تحقیقاتی ادارہ کو بیٹھنا چاہیے, وہ اس میں ذمہ دار ٹھہرائے. اب آپ نے ٹرین بھی روکنے کا اعلان کر دیا, اب آپ پانی روکنے کا اعلان کر رہے ہیں, اب آپ پاکستان سے ہر طرح کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان تعلقات میں مڑ کے پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر واپسی پہ اسی جگہ پہ آنا ہے جہاں سے ہم بہت دیر اپنا راستہ کھو جانے کے بعد پھر ہم اس موڑ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے وقت کا نقصان کریں گے, بہت بڑا ضیاع کریں گے. ذمہ دار جو بھی ہے, دہشت گردی جہاں بھی ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو اگر بھارت یک طرفہ سمجھتا ہے تو یہ ایک ناانصافی ہوگی. جو کشمیر کا معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع ہے, جس کو امریکہ بھی سمجھتا ہے, برطانیہ بھی سمجھتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ساری سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان بھارت کے درمیان ایک ایسا تنازع ہے جس کو حل ہونا چاہیے, تو اگر اس سے ٹوٹلی آنکھیں بند کر لی جائیں گی تو میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہوگا. تھوڑا سا بھارت کی حکومت کو اپنا پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کو شو کرنا چاہیے, تھوڑی برداشت دکھانی چاہیے, اور جو ذمہ دار عناصر ہیں پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ذمہ دار عناصر ہیں اوڑی کے یا پٹھان کوٹ کے یا کہیں بھی, اگر ان میں سے کوئی پاکستان میں ہے تو اس کو پکڑا جائے, اس کو سزا دی جائے, کیونکہ دہشت گردی بھارت کے لیے خطرہ نہیں ہے, دہشت گردی پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے.
جیلانی صاحب, جانے سے پہلے اگر آپ ذرا تبصرہ کریں, آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ تو ناراض سہی, لیکن عام جو لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, ٹی وی آرٹسٹ ہیں, ایسے لوگ ہیں, ان پر کیوں کر بدلہ نکالا جا رہا ہے؟
کچھ لوگ تو ہمارے وہاں ہیں جو ذہنیت رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہر کام کو مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں, وہ حکومت کے کام اور مسلمان کے کام میں فرق نہیں کرتے. کچھ تنظیمیں ہیں تو وہ اس لیے اثر کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت سے ناراضگی وہاں کے جو آرٹسٹ ہیں, ان لوگوں سے کرکٹرس ہیں, ان لوگوں سے نکالے, لیکن اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے. یہ صرف چند لوگ ہیں, چند فیصد لوگ ہوں گے ممبئی کے ہیں جہاں کے ہیں, اور تو وہ ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں, لیکن عام, مگر اس حملے سے عام آدمی متاثر ہوا ہے اور عام آدمی نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے یہ دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان میں اس کی پشتمائی کرتا ہے اور وہ ہندوستان کی فوج کو اتنا بڑا نقصان پہنچا کے جاتے ہیں, لہٰذا یہ پاکستان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتا. یہ عام احساس ہے جو پورے ملک میں ہندو مسلمان سب میں ہے, تو یہ احساس تو بہرحال ملکوں کے تعلقات اچھے کرنے میں جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں. اور خالد صاحب نے جو بات کہی کہ پاکستان کے عوام میں یہ ریئیکشن نہیں, وہاں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسا کوئی حملہ ہندوستانی سرزمین سے نہیں ہوتا ہے. ہندوستان سے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یہاں سے کوئی ٹیررسٹ گئے ہوں اور کسی پاکستانی ٹکڑی کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا انہوں نے, اس لیے پاکستان میں وہ ریئیکشن نہیں ہوتا جو ہندوستان میں ہوتا ہے, اور اس کو پاکستان کو محسوس کرنا چاہیے. और खालिस्तान जैसे जो लोग चाहते हैं अमन, उन लोगों को भी इस बात का एहसास पाकिस्तानी हुकूमत को दिलाना चाहिए। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं, इससे वो क्या फायदा उठा रहे हैं सिवाय नुकसान के? हिंदुस्तान में हम लोग भी पोषण भी खराब करते हैं, ताल्लुक भी खराब करते हैं, और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। इस दहशत गर्दी से कुछ हासिल होने वाला नहीं पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उस पर इस किस्म के हमलों का तो ऐसा असर नहीं पड़ेगा जो हिंदुस्तान जो है उजल हो जाए या डिस्टेबलाइज हो जाए। ये एहसास पाकिस्तानी सियासतदानों को भी होना चाहिए, पाकिस्तानी दानिशवरों को भी होना चाहिए कि हिंदुस्तान से बिला हो जाएगी इस किस्म के हर सके कोई फायदा नहीं हो सकता है। अच्छा। ना खिस्ते को फायदा होगा, ना पाकिस्तान को फायदा होगा, और हिंदुस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे इससे कि इससे ताल्लुकात खराब होंगे और वो हमेशा के लिए नुकसानदेह होते हैं, कोई फायदे नहीं होते। रोकना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, पूरी कोशिश करना चाहिए कि उनकी सरगर्मी का ऐसे जो लोग हैं तो उनको कंट्रोल करें। बिल्कुल सही है खालिस्तान ने कि दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए हमसे बड़ा खुला खलती जा रही है,
जी हाँ है, तो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह, दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह। लेकिन इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़र याब जिलानी, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। खालिद फारूकी, आप हमारे साथ रहें चंद मिनट और, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम आते हैं अपने तीसरे मौजू की तरफ। और मौजू ये है कि एक बैन अल-अक़वामी गैर सरकारी इदारा ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तानी पुलिस को इल्ज़ाम लगाया है कि वो मावराए अदालत और तशद्दुद करते हैं, और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद से कहा है कि वो इस्लाहात को जल्द से जल्द नाफिज कर दें। ये एक रिपोर्ट है जिसमें कोई 30 पुलिस ऑफिसर्स और 50 विक्टिम्स और जो एनी शाहिद हैं उनकी इंटरव्यूज़ पर मबनी रिपोर्ट है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सिटीजन्स पुलिस लियाज़ॉन कमेटी के एक रुकन अहमद चिनोए हमें ज्वाइन करें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार खालिद फारूकी भी लाइन पर हैं। इस वक्त आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं इसी हवाले से। ये रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद इश्तियाक ने।
इंसानी हकूक की एक बैन अल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पाकिस्तानी पुलिस से मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबलों में हर साल सैकड़ों अफराद मारे जाते हैं। पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया कि वो महकमा पुलिस की तश्कील नो करे, जबकि यह इंकशाफ भी किया गया कि साल 2015 में पाकिस्तान में पुलिस मुकाबलों में लगभग 2000 मुश्तबा अफराद मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत ने पुलिस फोर्स को बेहतर बनाने और इस महकमे में एहतसाब का अमल मुतारफ़ करवाने में कामयाब नहीं हुई। HRW की रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि पुलिस फोर्स सियासी जमातों और बाअसर शख्सियात के दबाव में रहती है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज 30 पुलिस अफसरान जबकि 50 मुतासरा अफराद के इंटरव्यू शामिल किए गए। तंजीम के मुताबिक उसकी तहकीकात का महवर पाकिस्तान के 3 सूबे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान थे। ज़ेरे हिरासत मुलजमान के अलावा मुश्तबा अफराद के साथ पुलिस मुकाबलों की खबरें तवातुर के साथ पाकिस्तानी ज़राया अब्लाग में आती रही हैं। पाकिस्तान में महकमा पुलिस या इसके सरबराहान की तरफ से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तहम वफाक में बरसरे इकतदार जमात मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद अदलिया और मीडिया के होते हुए फर्जी या जाली पुलिस मुकाबले में किसी को हलाक करना मुमकिन नहीं।
आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया, यानी कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है एक्स जिसको आप कहें कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन, जिसकी एक प्रोब जो है وہ عدلیہ نہ کرے اور ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج کے لیول کا ایک کمیشن بنتا ہے, جج اس کو ایک اس کی جوڈیشل انکوائری کرتا ہے. تو آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے, میڈیا کے ہوتے ہوئے, یہ عموماً یہ الزام تو ہوتا ہے, لیکن اصل حقیقت میں اگر آپ جوڈیشل رپورٹس دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جو اس طرح کے مقابلے ہیں یا جس میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ پتا چلتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوئے.
طلال چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس کو صرف جرائم پیشہ عناصر ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کا بھی سامنا ہے.
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہے جہاں پر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے, ریئیکٹ کرتے ہوئے, کوئی سی سزا کا خیال نہیں کرتے, کسی چیز کا اپنی جان کا خیال نہیں کرتے, اور وہ ایکسٹریم ریئیکشن دیتے ہیں اور جس پر پھر ہماری فورسز کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مقابلے آپ کو حالیہ یہ ماضی میں بھی نظر ہے.
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وفاقی محتسب کے سیکرٹیریٹ سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ پولیس کے تقریباً 90% اہلکار مطلوبہ معیار کے مطابق پڑھے لکھے نہیں ہیں, جبکہ وہ مکمل طور پر با اختیار بھی نہیں ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت کئی مقدمات میں بھی پولیس کی استعداد کار بڑھانے سے متعلق معاملات کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم سی پی ایل سی کے احمد چنوئی کی طرف جاتے ہیں. اور چنوئی صاحب, آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں, ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بقول کوئی 2000 لوگ ماورائے عدالت مارے گئے ہیں, کوئی 90% پولیس معیار کے مطابق نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس وقت سرکار کیا کر رہی ہے تاکہ پولیس کے معیار کو بڑھایا جائے.
دیکھیں, پاکستان میں جو انویسٹیگیشن کے طریقہ کار ہیں, ظاہر ہے وہ کوئی آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے, اس کا ڈوئل کنٹریز کے طریقہ کار ہیں. اور ہم بالکل صاف اچھی بات کریں تو اس میں جو سب سے بڑا پہلو یا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس جو ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم و زیادتی دور و زبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہ ہی کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گا کبھی, اس لیے کہ یہ سارے اکثر مسائل ہیں جو ہمارے پاس ہیں. میں اس میں نہ حکومت کو قصوروار قرار دیتا ہوں, نہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو قصوروار قرار دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہماری بیسکس اس میں بڑی کمزور ہیں. اور فرحال چودھری صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں اور جب ایسے دہشت گردی ہمارے سامنے ہیں یا جس کا سامنا ہے پاکستان کو, اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ جناب کہہ کے جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرائیں. دہشت گردی کے جواب جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے ہمیں دینا پڑتا ہے تاکہ ہم اس دہشت گردی کرنے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کریں, ورنہ جو صورتحال پاکستان میں تھی اور جو صورتحال اب نمودار ہو گئی ہے, تو الحمدللہ اس ضرب عزت کی وجہ سے, نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا بڑی حد تک ہم نے صفایا کر دیا ہے اور آنے والے دن جو ہے وہ خوشائن ہوں گے. جہاں ہم یہ پورے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں بھی دہشت گردی کو کرپ کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک آزاد اور صاف ستھرا ماحول ان کو ملا اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھر انہوں نے تمام تر اپنے رولس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا. میں گھٹنے والا دیکھیے ظلم و ستم کی داستانیں جو ہیں وہ کبھی ہیومن رائٹس والے منظر عام پر نہیں لاتے, دوسری جگہوں کی جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتی, پاکستان کی جو یہ داستانیں ہیں وہ ہمیشہ جو ہے اور سے عام ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں ظاہر ایک پشیمانی کے سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم اپنے عزم میں کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی اسلحہ استعمال کرنا پڑے اس لیے کریں گے اور وہی کر رہے ہیں. جہاں تک لوکل پالیسی کا تعلق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ہٹ کنڈے نہیں ہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے. اس میں ہماری ٹریننگ کی بھی بہت بڑی کمی ہے, اس کے بعد ٹریننگ کی اگر ہو جاتی ہے تو اسپیشلٹی بڑی کمی ہوتی ہے, پھر اکوپمنٹ کے استعمال میں جو ہے اس کی ایکسپرٹیز اپنی ضروری ہے, اس کے لیے بھی کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں جن کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملٹی پلائی ہو کر جو ہے وہ پھر ہیومن رائٹ ابیوز کی طرف چلی جاتی ہیں.
بالکل جاتی ہیں, بالکل جاتی ہیں. چنوئی صاحب, کیونکہ کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے, لیکن کیونکہ خالد فاروقی ہمارے ساتھ ہے, سینئر صحافی ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, ان سے آخری دو جملے سنتے ہیں. فاروقی صاحب, آپ کی علم میں ہے کہ پولیس نے گزشتہ برسوں میں سیدھا سیدھا دہشت گردوں کو مار دیا. آپ نے کیا دیکھا کہ کورٹ سسٹم میں کوئی بہتری آئی, کوئی اس وقت کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اداروں کو تعمیر کرنے کے لیے؟
دیکھیے, پولیس نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو مار دیا, بلکہ پولیس نے جہاں بھی ایسے لوگوں کو جو سمجھا انہوں نے کہ یہ عدالتوں سے ہم ان کو سزا نہیں دلوا سکیں گے, خود ان کے لیے انصاف کا انتظام کر دیا. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں, اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان میں پولیس جو ہے اس کا بیہیویئر عام لوگوں سے کوئی اچھا ہوتا ہے. پولیس ان کے ساتھ بہت ہارش ہوتی ہے, پولیس کا اپنا ایک کلچر ہے. آپ اپنے شہروں کو چھوڑ کے, بے شک پنجاب ہو یا کوئی اور صوبہ ہو, شہروں کو چھوڑ کے جب آپ تھوڑے سے رورل ایریا میں نکلتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کا اصل حکمران پولیس آفیسر ہے. اس کی بادشاہی میں جو کچھ بھی سسٹم چلتا ہے اس میں چلتا ہے, اس میں سیاسی دباؤ کے تحت اس سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں وہ الگ سے, عوام پر ایک ظلم ہوتا ہے. جتنے بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر مشکوک ہوتے ہیں, بے شک وہ مجرموں کو مارا جائے یا وہ مجرم نہ ہوں, لیکن پولیس مقابلے اکثر و بیشتر مشکوک ہوتے ہیں. میڈیا میں ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہاں میڈیا کی رسائی نہیں ہوتی, میڈیا کو جانے نہیں دیا جاتا, میڈیا تک اصل اطلاع نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اس کی جو عدالتی تحقیقات ہوتی ہے, ہم نے آج تک کسی ایسے واقعے میں, بہت ہی کم, شاید ریئر کو ایسا واقعہ ہوگا, اس رپورٹ میں شاید یہ بات شامل نہیں ہے کہ کتنی پولیس انویسٹیگیشن ایسی جو عدالتی انویسٹیگیشن ایسی کتنی ہیں جس میں پولیس کے ذمہ داروں کو سزا ملی ہو. کسی شخص کو معطل کر دیا جاتا ہے اور اس کی معطلی بالکل عارضی ہوتی ہے, چند دنوں کے بعد وہ پھر اپنی کسی نہ کسی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. سو ایک کلچر ڈیولپ کر رہا ہے, اس ڈیولپ ہوتے ہوئے کلچر کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پہ جس طرح کے اقدامات کی ضرورت تھی وہ ابھی تک اتنے تسلی بخش نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے وہ اس بارے میں اس کی سوچ بچار بالکل نہیں, کیونکہ پولیس ان کے پاس خود ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے پبلک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سو اس بارے میں ہیومن رائٹس کی یہ رپورٹ جو ہے اس نے جو کچھ بتایا اس میں بہت حد تک سچ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں, بہت سی ایسی سچائیاں جو یہاں پہ ہو رہی ہوں وہ اس رپورٹ میں بھی سامنے نہ آ سکے.
جی, ہمارے ساتھ تھے لاہور سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, اور ان کے ساتھ تھے کراچی سے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے احمد چنوئے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارے بقیہ جو موضوعات تھے وہ سب پاکستان سے متعلق تھے, لیکن اب ہم امریکہ لوٹتے ہیں کیونکہ یہاں آج ایک بہت اہم صدارتی مباحثہ ہونے جا رہا ہے جو آج شام کو ہوفسٹرا یونیورسٹی سے ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری امریکہ میں دیکھا جائے گا. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ نومبر میں یہاں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور مباحثہ ہوگا جو ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوگا. اس وقت وی او اے کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں محمد عاطف, جو ہوفسٹرا یونیورسٹی نیو یارک میں موجود ہیں. محمد عاطف, سب سے پہلے تو آپ ہمیں ماحول بتائیں اور سننے والوں کو بتائیں کہ یہ پہلا صدارتی مباحثہ کیوں اتنا اہم ہے؟
جی نفیسہ صاحبہ, ماحول تو یہ ہے کہ ملک بھر کا جتنا میجر میڈیا ہے اس نے یہاں اپنے لائیو سیٹس لگائے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی سے دونوں کینڈیڈیٹس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ڈسکس کرنا شروع کر چکے ہیں. دونوں پارٹیوں کے اسٹریٹجسٹ یہاں سیٹس پر آ کر بیٹھ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. یہ انالیسز کیا جا رہا ہے کہ کون سے امیدوار کی کیا خامیاں ہیں جن کو دوسرا امیدوار استعمال کر سکتا ہے, اور کون سے امیدوار کی وہ اسٹرینتھس ہیں جس کے وجہ سے وہ دوسرے امیدوار کو بحث میں جیتنے نہیں دے گا. تو ایک بہت ہی اچھا ماحول لگ رہا ہے اور آج موسم بڑا خوشگوار ہے. گزشتہ دو تین روز سے ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں لوگ زیادہ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں, کافی فریش نظر آتے ہیں لوگ, کیونکہ گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے. اسٹوڈینٹس بہت زیادہ مصروف ہیں اپنی سرگرمیوں میں, کیونکہ ہوفسٹرا یونیورسٹی اس سے پہلے 2012 اور 2008 میں بھی صدارتی مباحثے کو ہوسٹ کر چکی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اس ڈبیٹ میں کیا ہونا ہے, یہ کیوں اہم ہے, ظاہری بات ہے یہ پہلی ڈبیٹ ہے. دونوں کینڈیڈیٹس جو کہ ایک سال سے ایک طویل کیمپین چلا رہے ہیں, اس میں بہت سی چیزوں پہ اپنی اپنی آڈینس سے بات کرتے رہے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر مباحثے کرتے رہے ہیں, لیکن دونوں امیدواروں کا براہ راست ایک دوسرے سے یہ پہلا مباحثہ ہے. اس لیے بہت سے ایشوز ہیں جن پر ڈائریکٹلی بات کی جائے گی جو پارٹی پالیسیز کے مطابق ہوتی ہے. یعنی جیسے ڈیموکریٹس لبرلز ہیں, وہ لبرل پالیسیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ریپبلکنز کنزرویٹو ہیں, وہ کنزرویٹو نقطۂ نظر کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہوگا ڈبیٹ کا, جس میں وومن ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ وومنز رائٹ ٹو چوز, یعنی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے ڈیموکریٹس کے لیے. پھر ایل جی بی ٹی ایشوز, یعنی ہم جنس پرستوں کے جو حقوق ہیں امریکہ میں, وہ ڈیموکریٹس اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی ہے امریکہ کی, اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس بات پہ دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑا تضاد ہے. امیگریشن کے موضوع پہ بہت بڑا تضاد ہے, انوائرمنٹ کے موضوع پہ بہت بڑا تضاد ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس گلوبل وارمنگ کو ایک حقیقت کہتے ہیں, انوائرمنٹ چینج کو ایک حقیقت جانتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ انوائرمنٹ چینج کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ قدرتی عمل کا حصہ ہے اور گلوبل وارمنگ ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی, بلکہ ایجوکیشن کے معاملات پر بھی, گو کہ ایجوکیشن پہ دونوں پارٹیاں, چونکہ ینگ ووٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے دونوں پارٹیاں ایجوکیشن پہ, کالج لونز پہ, ٹیوشن فی پہ, ان چیزوں پہ اپنی اپنی پالیسی سامنے لے کر آ رہی ہیں. تو یہ وہ چند موضوعات ہیں جن کے اوپر بہت ہی اچھی بحث آج دیکھنے کو ملے گی.
جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں ہیوسٹن سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی نے, اور عبدالی صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مباحثہ ہے وہ انتہائی اہم ہے, اور تقریباً 50% لوگ یہ مباحثہ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کو ووٹ دیں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ون لائنرز دینے کے جو ہیں وہ عادی ہیں, جبکہ ہلری کلنٹن بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی عادی ہیں. آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اس ڈیبیٹ میں سے کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟
دیکھیں نفیسہ صاحبہ, اس میں جو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 کروڑ افراد دیکھیں گے, اور چونکہ امریکہ میں انتخابی مہم جو ہے وہ پاکستان کی طرح سڑکوں پر میدانوں میں نہیں چلائی جاتی, بلکہ یہاں پہ انتخابی مہم صحیح معنوں میں خواب گاہوں میں, اور اب جب آئی فون کا دورہ ہتھیلیوں پہ چل رہی ہے, تو یہ جو ڈیبیٹ ہے یہی دراصل فیصلہ کن موڑ ہوتا ہے صدارتی انتخابات کا. لیکن اس میں ایک میں پہلو یہاں بیان کروں گا, اگر آپ نے 2012 کی پہلی ڈیبیٹ دیکھی ہوگی تو اس میں صدر اوباما تقریباً شکست کھا گئے تھے اور مٹ رامنی نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا, لیکن اس کے باوجود انتخابی نتائج مختلف نکلے. تو اس لحاظ سے تیقن کے ساتھ 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج جو شخص کامیاب ہوگا وہ انتخابی جیت جائے گا. پھر دوسری بات, کامیابی اور ناکامی جو ڈیبیٹ کی ہے اس کا بڑا تعلق پرسپشن سے کہ لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت جو یہ صورتحال یہ جو ہے, دیکھیں اس کے یہ جو انتخابی جو تقریر ایک اور بات ہے جلسہ عام کی, لیکن جو مباحثے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہر امیدوار کو 2 منٹ ملیں گے جواب دینے کے لیے. تقریباً 90 منٹ کی بحث ہوگی جس میں 6 سیشن ہوں گے, اور جو اس کے جو تھیم طے کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ خوشحالی کا حصول, امریکہ کا تحفظ اور امریکہ کا مستقبل, یعنی یہ سمجھیے معیشت, مستقبل, تحفظ, یہ 3 نکات ہوں گے جس کے اوپر ساری کی ساری گفتگو ہوگی. اب اس میں جو چیلنج ہے دونوں امیدواروں کے لیے وہ الگ الگ ہے. ہلری کلنٹن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں کے دوران ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق, اور وہ ان کو یہ ثابت, اور لیکن دوسری طرف وہ جو کمزوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ پریزیڈینشیل نہیں ہے, وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, لفظ زبان ہوتی ہے ان سے, وہ بعض اوقات بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے. اب آج کا چیلنج یہی ہے کہ ہیلری کلنٹن اپنے سوالات سے, اپنے سوالات کے جواب سے, جوابی بحث سے اس بات کو ثابت کریں کہ ٹرمپ صدارتی منصب کے اہل نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ٹرمپ صاحب کا چیلنج ہے کہ اپنے آپ کو منوائیں, اس یہ ثابت کریں کہ وہ پرتبار سیاستدان ہیں, وہ ملک کی قیادت کر سکتے ہیں, وہ معاملات کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں, وہ مشکل سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جو ٹرمپ کو, ٹرمپ صاحب کو آج جو ہے وہ شو کرنا ہوگا. اس میں جو دونوں شخصیتوں میں جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ٹرمپ چونکہ ٹی وی پرسنالٹی ہیں, جیسے آپ کے تجزیہ نگار نے کہا کہ وہ ون لائنر باتیں ٹھیک سے کر لیتے ہیں, لیکن مضبوط گفتگو نہیں کر پاتے, ذخیرہ الفاظ بہت کم ہے ان کے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کلنٹن ہیں وہ چونکہ لائر ہیں, انہیں دلیل سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے, وہ وزیر خارجہ رہ چکی ہیں, وہ سینیٹر رہ چکی ہیں, اس کے علاوہ وہ پہلے گورنر یعنی ایک ریاست کی خاتون اول تھیں, اس کے بعد وہ امریکہ کی خاتون اول رہی ہیں, اس لیے انہیں اس بات پہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ گفتگو مدلل انداز میں, اچھے انداز میں اور عمدہ ذخیرہ الفاظ کے ساتھ کرتی ہیں. تو یہ دو چیلنج ہیں جو آج ہم ان دونوں امیدواروں کو درپیش
ہیں. جی ہاں, محمد عاطف یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک وہ ہیں جو کہ ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے, لیکن کیونکہ وہ سوشل میڈیا کو بھی خاصا استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں وہ ٹویٹر پہ کہہ دیتے ہیں جو کہ ٹی وی پہ نہیں کہتے, آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہوگا فالو اپ کرنا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟
جی ویسے تو موسٹلی جو ٹویٹر پہ وہ بیانات دیتے ہیں, میڈیا ان بیانات کو بھی لفٹ کرتا ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے چاہے وہ اخبار ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ فل فور نہیں ہو سکتا اور اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا ٹیلی ویژن پہ کہی گئی بات کا ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ کیمپین نے شروع ہی سے ایک چیز پہ ہمیشہ فوکس رکھا اور وہ تھے ان کے ون لائنرز جو ڈیمیج کرتے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ کو. وہ ایسے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی ہم نے سنے بھی نہیں ہوتے کہ ایک صدارتی مہم میں اس قسم کے الزامات کسی پر لگائے گئے ہوں, اپوزیشن کے اس طرح سے ٹیلی ویژن کے اوپر, نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح سے اپوزیشن کا تمسخر اڑایا گیا ہو. تو آج بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ ایسا کہیں گے. لیکن ایک چیز جو ٹرمپ کے فیور میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے. ہلری کلنٹن چونکہ ایک طویل پولیٹیکل کریئر انہوں نے گزارا ہے, اس لیے ٹرمپ کیمپین نے ان کے پورے پولیٹیکل کریئر میں سے, جب وہ خاتون اول ایک ریاست کی تھیں, جب وہ خاتون اول امریکہ کی تھیں, جب وہ سینیٹر تھیں, آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہلری کلنٹن کی کیمپین نے ایک ایڈ چلانا شروع کیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا عراق وار اور لیبیا کے اوپر حملے کے بارے میں ان کی رائے بتائی جا رہی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں تھی, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں تھے یا انتظامیہ کا حصہ نہیں تھے یا حکومت کا حصہ نہیں تھے, وہ ایک انڈیویژول تھے اور ان کی رائے اس وقت کچھ بھی ہو سکتی ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنی ہلری کلنٹن کے پاس تھی جب انہوں نے عراق وار کے لیے ووٹ دیا تھا, اتنی انفارمیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں تھی جب ہلری کلنٹن نے لیبیا پہ قذافی کے خلاف جمع ہونے والی طاقتوں کو مدد دینے کی بات کی تھی. اور ہلری کلنٹن نے بحیثیت سیکرٹری آف اسٹیٹ چار سال جو پالیسیز اپنائی ہیں وہ بحیثیت سیکرٹری آف اسٹیٹ اپنائی تھی, یعنی ان سے زیادہ انفارمیشن کس کے پاس ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے فائدے میں بہت سی چیزیں جا رہی ہیں. آج بھی جب یہ بات ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عراق وار کی حمایت کر رہے تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک بہت اچھا اسکیپ کرنے کا راستہ ہے کہ ان کے پاس وہ ساری معلومات نہیں تھی جو کہ ہلری کلنٹن کے پاس تھی. اسی طرح ہم جب باقی چیزوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیمپین نے ہمیشہ سے ایک چیز بڑی سامنے لائی ہے اپنے حمایتیوں کو,
محمد عاطف آپ جانتے ہیں,
اور وہ ہے میڈیا کا انجسٹس کہ میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے.
جی ہاں, اس کو ضرور ہم فالو اپ کریں گے. ہمارے ساتھ تھے وی او اے کے نمائندہ محمد عاطف اور ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے انجینئر تھے سلیمان تاروالی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔